الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة يوسف قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وسبحان الله وما انا من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ربیع الاول کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس موضوع پر بحمد تعالیٰ دو جمعوں میں خطاب ہوا، بیان کیا گیا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے. اس آیت کریمہ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں دو مرتبہ اتباع کا تذکرہ کیا گیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اختتام میں بھی اتباع کا تذکرہ آیا. چار تعلق کی بنیادوں میں چوتھی تعلق کی جو بنیاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ یہی ہے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، نور قرآن، نور ایمان. لہذا انشاءاللہ آج کے گفتگو کا موضوع اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عملی پہلو. قرآن حکیم کی سب سے جامع ترین آیت اس موضوع پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اتباع رسول کی فضیلت بیان کی ہے. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی فضیلت سمجھیں گے، پھر اتباع رسول کے حوالے سے کرنے کے اصل کام کیا ہیں اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ اس گفتگو کے آخری سے. آغاز ہی میں دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، عربی زبان میں یہ جو قرآن حکیم کا اسلوب ہے اس میں قل جب آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کلام اللہ کا ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کر آپ کے ذریعے انسانیت تک پہنچا. لہذا رب کائنات نے قل کا صیغہ استعمال کیا ہے، نبی آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اتباع کرو میری، یحببکم اللہ، نتیجتاً وہ اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور مزید یہ کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ پاک تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ اس آیت کے ساتھ اگلی آیت کا تذکرہ بھی ضروری ہے، یہ دو قل آ رہے ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی یہ بھی فرما دیجئے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، اطاعت اور اتباع نہیں کی۔ ذرا آیت کا اگلا حصہ ذرا اہم ہے، غور سے سنیے گا، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اگر تم نے روگردانی کی، اطاعت نہیں کی اللہ اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں کافر سے کیا مراد، کون کس کو کافر کہا گیا؟ گویا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا، اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کر رہا، اس آیت کے ریفرنس میں وہ کافر قرار پاتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ناشکروں سے، ناقدروں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ لہذا آپ آئیے ذرا پچھلے جمعوں سے اس آیت کا ربط جوڑتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ محبت ایک جذبہ ہے، غصہ ایک جذبہ ہے، محبت، یہ سارے جذبات ہیں جو ہمارے اندر رکھے گئے، ان جذبات کو اگر صحیح سمت نہ ملے، صحیح ڈائریکشن نہ ملے، تو یہ بعض اوقات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ غصہ آنا اچھی بات ہے، لیکن کب؟ غصے کا نہ آنا یہ ایک ایب نارمل پرسنالٹی کی علامت ہے۔ غصہ کب آنا چاہیے؟ جب اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو رہی ہو، جب شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، مومن کو غصہ آنا چاہیے۔ لیکن غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھنا ہوگا۔ آپ غصے میں کیا کرتے تھے، کیسے اس کا اظہار کرتے تھے؟ اسی طرح محبت ایک جذبہ ہے، پاکیزہ جذبہ ہے۔ لہذا اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار محبت کا تذکرہ آ رہا۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہر بندہ مومن اپنے رب سے محبت کرتا ہے، فطرتاً اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے محبت اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ محبت سچی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے معیار ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کی اتباع۔ لہذا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، اتباع۔ اگر میری اتباع کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ پاک تو سبھی سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ کو اس مخلوق میں زیادہ محبوب کون ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر اس کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں۔ لہذا وہ زیادہ محبوب ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، محبوب تر۔ اب آئیے ذرا اتباع کے عملی میدان، ایک فطری جذبہ محبت کا، اس کو ڈائیورٹ کیا، سم دی، اتباع کرو، پیروی کرو نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع کہتے ہیں کسے، ذرا اور آسان کر لیں، اتباع یتبعو، اتباعن کہتے ہیں پیروی کرنے کو، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ آپ انسانی زندگی کا تجزیہ کر لیجئے، ہر انسان کسی نہ کسی نظریے، شخصیت یا کسی آئیڈیا کے پیچھے، اس کو لازماً اس کی پیروی کر رہا ہوتا. کوئی انسان ایسا نہیں جو ذی شعور ہو, سمجھدار ہو, سیلف کانشس رکھنے والا ہو, جو کسی کی پیروی نہ کرے, ممکن ہی نہیں. آئیڈیلزم, آئیڈیل کی تلاش, یہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے. اب اگر وہ آئیڈیل, وہ شخصیت, وہ نظریہ جس کی وہ پیروی کر رہا ہے اگر وہ بہترین ہے, تو یقیناً انسان کا کردار اور اخلاق بھی بہترین ہو جائے گا. اور اگر وہ نظریہ, وہ شخصیت, وہ کردار بہترین نہیں ہے, دنیا دار ہے, مادہ پرست ہے, تو انسان کا کردار بھی ویسے ہو جائے گا. لہذا اس فطری ضرورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کیا کہ اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو اس کے لیے اسوہ حسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے, دا بیسٹ ایگزامپل ہے, فالو کرنا ہے تو ان کو کرو. جو نظریہ وہ دے رہے ہیں, نظریہ توحید, وہ سب سے بہترین نظریہ ہے. جو اخلاق اور کردار کا معیار وہ بیان کر رہے ہیں, وہ سب سے بہترین اخلاق اور کردار ہے. لہذا ان کو اپنا آئیڈیل بنانا, ان کے صحابہ اور صحابیات کو اپنا آئیڈیل بنانا, یہ ہے انسان کی فطری ضرورت جو ہر بندہ مومن میں ہونی چاہیے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ محبت کا اظہار اگر صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو تو بدعت کی طرف جاتا. اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے, تنقید ہو چکی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں وصال کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن منانے کا جو سلسلہ شروع ہوا, یہ کیا ہے, کہاں سے آیا, کس نے شروع کیا؟ یہ اسی محبت میں غلو ہے جو بالآخر اس حد تک گیا کہ جشن منا رہے ہیں, اس میں لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں, اس میں یا رسول اللہ سالگرہ مبارک کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اخلاقی گراوٹ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ انتہا کو پہنچی ہوئی. پیغمبر کی سالگرہ کا دن پہلے منایا جاتا وربلی, اب باقاعدہ کیک کاٹا گیا, کیک کاٹے جانے لگے, تب کوئی فرق نہیں رہا پھر کرسچینٹی میں اور اسلام میں, کیا رہا؟ 25 دسمبر کو وہ بھی کیک کاٹیں گے, وہ بھی اپنے نبی کی سالگرہ مناتے ہیں, ہم بھی منانے لگے. تو بہرحال یہ محبت اگر اندھی اور بہری ہو, صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو, تو لازمن یہ بدعت کی طرف یا غلط طریقے کی طرف جائے گی. لہذا اتباع رسول کے حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے, مختصراً میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جد و جہد کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ اتباع کس کی کرنی ہے, کس کام میں کرنی ہے. سیرت مطہرہ کا مطالعہ اس نقطۂ نگاہ سے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا, انشاءاللہ انسان کا بالکل ویو بدل کے رکھ دیتا. ایک پوائنٹ آف ویو سیرت کا یہ ہے پڑھنے کا کہ وہ بہترین ہے, ان کے تعریف, ان کی تعریف کے کلادے بنائے جائیں, خوب سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی, نعتیں پڑھی جائیں, یہ کی جائے, ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے. کھایا جائے, پیا جائے, سالگرہ منائی جائے, مٹھائی بانٹے, ایک یہ ویو ہے. ایک مومن وہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ اس لیے پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس کو فالو کرنا ہے. دونوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. لہذا سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کیوں لائے, یا دیگر انبیاء کرام کو اللہ پاک نے دنیا میں کیوں بھیجا. اس کا جواب قرآن سے معلوم کرنا ہوگا. قرآن کتاب ہدایت ہے, سارے انتہائی اہم سوالات کے جواب قرآن میں موجود ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رحمت للعالمین آئے نہیں, بھیجے گئے. کس نے بھیجا, بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا رب کائنات ہے. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا, وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام بالہدا, الہدا کے ساتھ, ودین الحق، حق کا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، آبجیکٹو بھی آ گیا تاکہ وہ اظہار فرمائے، تاکہ وہ غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کریں۔ بھیجنے والا اللہ، جس کو بھیجا گیا اس کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا۔ اب اس آیت کو معیار بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیجئے۔ سوال پوچھیے اپنے آپ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رحمت للعالمین کو دنیا میں بھیجا، کیا وہ مقصد پیغمبر رحمت للعالمین نے حاصل کیا یا نہیں؟ اگر حاصل کر لیا تو یقیناً وہ آبجیکٹو اچیو ہو گیا، کامیاب ہو گئے، اور خدا نہ خواستہ اگر دوسری طرف نہیں حاصل ہوا تو یہ تو ایک بہت بڑا کوئسچن مارک ہے۔ لہذا الحمدللہ 21 برس کی جد و جہد نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی حیثیت میں دعوت کا کام شروع کیا، انفرادی سطح پر، فرد کی سطح پر۔ 13 برس مکی دور، 8 سال مدنی دور، اگر فتح مکہ کو رکھیں تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 21 برس کی جد و جہد میں الحمدللہ ظلم کا نظام ختم کیا اور ایک عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام۔ بندگی پر مبنی ایک نظام، نظام زندگی محمد و رسول اللہ نے قائم کر کے دکھا۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اگر اتباع کرنی ہے تو ہمیں اسٹڈی کرنی ہوگی۔ سب سے پہلا کام، اہم ترین کام جو محمد و رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، وہ لوگوں کے نظریات، عقائد، تھاٹس کو بدل کے رکھنا۔ شخصیت بدلتی ہے افکار سے، خیالات سے۔ لہذا اس کے لیے مسلسل محنت کی ہے محمد و رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان پیدا کیا جائے لوگوں کے اندر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ جس کو کہا جاتا ہے، پوری شخصیت بدل جائے انسان کی، ایمان پیدا ہو اس کے اندر۔ اس کا ذریعہ کیا تھا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا۔ یہ دو چیزیں ہیں، بظاہر الگ ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ ایک رسول کا کردار، اخلاق، شخصیت، اور رسول تلاوت کیا کرتے ہیں؟ صحفا مطہرا، پاکیزہ صحیفے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے ایمان پیدا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ سورس آف ایمان قرآن ہے۔ لہذا آج اگر تبدیلی برپا کرنا چاہتے ہیں انفرادی اجتماعی سطح پر، سب سے پہلے یہ بنیادی کام کرنا ہوگا۔ عمارت بنانی ہے تو بہرحال، 100 منزلہ عمارت بنانی ہے تو گڈھے کھودنے ہوں گے پہلے، مضبوط بنیاد بنانی ہوگی، ایسی زمین پر، سطح زمین پر ہی 100 منزلہ عمارت قائم کرنے لگ جائیں۔ جتنی مضبوط آپ کو عمارت بنانی ہے اتنی گہری فاؤنڈیشن ہونی ہوگی۔ لہذا ایمان، یقین کے درجے میں پیدا کرنے کے لیے قرآن کو ذریعہ بنایا محمد رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن کو ہم نے محض کیا بنایا ہوا؟ کتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام تو مانتی ہے، پڑھتے کب ہیں؟ طنز نہیں سمجھیے گا اس کو، تو اپنا بھی جائزہ لیں، ہم خود بھی دیکھیں۔ ہم عام طور پر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں رمضان المبارک میں، بڑی تعداد میں پڑھا جاتا ہے بلا مبالغہ۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے بھی ہیں؟ سورس آف ایمان، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن حکیم سے ہدایت کی نگاہ سے، نیت سے اس کو پڑھیں۔ لہذا اتباع رسول میں بھائی پہلا کام قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو کا مطالعہ کیا جائے۔ اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، سب سے بہترین سیرت نگار تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، قرآن حکیم کس کی سیرت بیان کر رہا؟ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سیرت مطہرہ کا بیان قرآن میں موجود ہے. پورا مکی دور صبر اور مصابرت کے جو مراحل آ رہے ہیں، رب کائنات کی طرف سے پیغام آ رہا ہے مسلسل. تو سب سے بہترین محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اپنے محبوب کا سیرت نگاری کرنے کے اعتبار سے قرآن بیان کر رہا. لہذا سب سے پہلا کام نظریے کی تبلیغ، ترویج، اس نظریے توحید کو پھیلانے کا ذریعہ قرآن. اس کے لیے قرآن حکیم نے تین مرحلے یا تین لیولز بیان فرمایا، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلے تو اتباع کے حوالے سے وہ آیت بھی ذہن میں لے آئیے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، مجھے ذاتی حیثیت میں بہت پسند ہے یہ آیت. قل ہاذہ سبیلی، اے نبی ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ، میرا طریقہ، میری سنت. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اس مشن کو سمجھتے ہوئے، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں. اتباع کا تذکرہ شروع میں آیا، یہاں پر دیکھیے اتباع کا عملی پہلو. ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے. کوئی قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالی کی دین کی دعوت و تبلیغ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اتباع. آئے اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں ایک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مانگنے کی چیزیں ہیں وہ یہ، یقینی راستہ جنت میں جانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اتباع کے والے سے عملی پہلو دعوت کا کام، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. اب آخری 10 منٹ میں آپ کے سامنے تین اس کے جو لیولز ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. ہم جس لیول میں بھی آتے ہیں ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں. قرآن حکیم سورہ نحل میں دعوت الی اللہ کے تین لیول بیان کرتا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. وہاں فرمایا تھا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اب گائیڈنس بھی دی گئی کیسے بلائیے. ادعو الی سبیل ربک، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں، آرگیومنٹ کریں. باللتی ہی احسن، لیکن یہ مناظرہ، یہ آرگیومنٹ کیسے ہونا چاہیے؟ باللتی ہی احسن، بہترین طریقے پر. اب آئیے ذرا اس آیت میں جو تین لیولز بیان ہو اس کو سمجھیے. بہت اہم آیت قرآن حکیم کی ہے. انسانی معاشرہ بالکل ہیومن باڈی کی طرح ہے. انسانی جسم جس کا فنکشن ہے، بالکل ایسے ہی انسانی معاشرہ بھی فنکشن کرتا ہے. ہمارے جسم میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ جو خراب ہو جائے تو اچھا خاصا آدمی بھی جو ہے وہ پاگل ہو جاتا، وہ ہے برین، دماغ. اور یہ سب سے بہترین شے ہے رب کائنات نے جو انسان کو عطا فرمائی، دماغی اعتبار سے، عقل، فہم، سمجھ، انٹلیکٹ، یہ سب اللہ پاک نے عطا فرمایا. پورے جسم کو کنٹرول کرنے کا جو نظام ہے یہ برین میں ہوتا. دایاں طرف ہمارا جو ہے برین کا، وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. یہ سارے ڈاکٹر جانتے ہیں اچھی طرح. اسی طرح انسانی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ذہین ہوتے ہیں، معاشرہ ان کو فالو کرتا، ان کے دیے ہوئے نظریات کو، تھاٹس کو، فیشن کو، آئیڈیل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے. آئیڈیل بہت ساری بنیاد پر ہوتے ہیں، اپنے عقل، فہم، سمجھداری کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہوئی ہوتی ہے. ایسے لوگ جو معاشرے میں ہائیلی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کو اپنے پیچھے چلانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی دین کی دعوت دینی ہے. اور ان میں سے اگر کوئی متاثر ہو جائے دین کی طرف، تو ہزاروں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی طرف لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ برین ٹرسٹ آف سوسائٹی جو ہے، اس کو دعوت دینا، قرآن کے ذریعے کنوینس کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروانا، آخرت کا تعارف، عمل کے لیے اکسانا، یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے. آج ہمارے معاشرے کی جو انٹلیکچوئلز ہیں، سو کالڈ ہی صحیح، وہ عام طور پر یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مادہ پرست بنے ہوئے ہیں. لہذا وہ جو نظریات دے رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے فالوورز بھی وہی کام کریں گے. بہت ضروری ہے کہ ذہین طبقے کو قرآن سے متاثر کیا جائے. قرآن جب ان کو متاثر کر لے گا، تو یہ لوگ، ذہین ترین لوگ، بے شمار لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اس کی چند مثالیں بھی آپ کو نہیں دیتا ہوں اپنے ہی معاشرے سے. ڈاکٹر محمد اقبال، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، بلا مبالغہ ذہین ترین انسان، فلسفے کا آدمی، قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی. قرآن کو، اس کے پیغام کو جس انداز سے اقبال نے بیان کیا ہے، واقعہ یہ ہے اس صدی کا، پچھلی صدی کا مجدد کہا جا سکتا ہے، مبلغ کہا جا سکتا ہے. قرآن حکیم کی جو تھاٹس ہیں، جو خیالات ہیں، اور اسلام کا جو ایک جامع تصور ہے دین کی حیثیت میں، اقبال نے اس کو بیان کرنے کے لیے شاعری کو ذریعہ بنایا. اور بلا مبالغہ شاعری کے ذریعے اس مردہ جان میں، انہوں نے اس مردہ جسم میں جان پیدا کرنے کی کوشش کی. ہم تو ان کو مفکر پاکستان کہتے ہیں محض، وہ مفکر اسلام ہے، مبلغ قرآن ہے حقیقی اعتبار سے. اسی طرح سید ابو العلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ، یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ذہین طبقات کے کہلاتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے سرفراز کیا، تو کتنے بڑے پیمانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنے. آج ذرا معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ہماری یونیورسٹیز، کالجز اور اسکول میں جو کچھ پڑھایا سکھایا جا رہا ہے، اکثر و بیشتر اس میں قرآن کو منیمائز کر دیا، بلکہ یہاں تک کہنا پڑے گا تبرکن پڑھایا جاتا. بس تعلیم تو ہے، ڈگریاں بھی مل رہی ہیں، تربیت، تزکیہ، کیریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، یہ جو اساتذہ کا کام تھا اکثر و بیشتر وہ نہیں ہو رہا. اچھا ڈاکٹر تو بن جائے گا، اچھا ڈاکٹر پھر بنے گا کیا؟ برا نہیں منائیے گا، اچھا ڈاکٹر کسائی سے بدتر ہوگا، کسائی بھی رحم کرتا ہے تھوڑا بہت. اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں کیا گیا، تو ایسا ڈاکٹر تو مصیبت بنے گا، ایسا انجینئر، ایسا ٹیچر جس کا تزکیہ نہ ہوا ہو، تو پھر وہ تو پیسہ کمانے کی مشین ہے. اور اس کی بدترین مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. تو ذہین طبقات تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، ذہین طبقات کو متاثر کرنے کے لیے کیسے لوگ چاہیے؟ کیسے چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ذہین لوگ، جو معاشرے کے ذہین ترین لوگ ہیں وہی متاثر کر سکیں گے. ان کو معلوم ہے مسائل کیا ہیں. ابھی گیپ آف کمیونیکیشن یہ ہے کہ جن کو مسائل کا علم ہے، جو مسائل کے بارے میں حل جانتے ہیں، ان کو اکثر و بیشتر لیٹسٹ مسائل کا علم ہی نہیں. آج نوجوان کے کیا مسائل ہیں؟ اکنامکس کے حوالے سے کیا لیٹسٹ پرابلمز ہیں جو کہ انسانیت فیس کر رہی ہے؟ ان کو ان چیز کا صحیح طور پر ادراک ہی نہیں. مسائل کا علم تو ہے، مسائل کا نہیں پتا. اور دوسری طرف یونیورسٹیز اور کالجز سے نکلنے والے لوگ، بہرحال ان کے پاس حل نہیں ہے، مسائل استان تو ہیں، حل نہیں ہے اس کا. سکون کہاں سے ملے گا؟ آج کے مسائل کا حل کیا ہے قرآن اور روشنی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ اس کا علم ان کے پاس نہیں. بہرحال بہت ضروری ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو قرآن کا علم بھی رکھتے ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے مسائل کا ان پاس علم ہو، اور الحمدللہ وہ باصلاحیت ہو کہ آج کے دور کے مسائل جو ہیں اس کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں مدلل بیان کر سکیں، لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیان کر سکیں. سب سے بڑا مسئلہ تو سود کا ہے. سود کو حرام کہہ دینا ٹھیک ہے، حرام ہے، آلٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ آلٹرنیٹیوز دیجئے، پریکٹیکلی بتائیے، اس مسئلے سے انسانیت کو نکالیے، ان چمگادڑوں سے جو انسانیت کا خون چوس رہی ہیں کیسے نجات ملے، عملی طور پر بتائیے. اور بھی کئی مثال. دوسری سطح دعوت و تبلیغ کے حوالے سے عوام الناس ہیں. والموعظۃ الحسنۃ، بہترین وعظ و نصیحت کے ذریعے. یہ عوام الناس ہمارے جسم کے جو پارٹس آف باڈی ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں، ان کے اندر عقل فہم نہیں ہوتی زیادہ، تو برین کے ماتحت ہوتے ہیں، جو میسیجز برین سے آ رہا ہوتا ہے اس کے تحت فالو کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ان کو تو پیار سے، محبت سے، عارضی سے، انکساری کے ساتھ دین کی طرف لانے کی دعوت دی جائے، جس کو موعظۃ الحسنہ کہا، بہترین وعظ و نصیحت سے عوام الناس متاثر ہوتی ہے. لہذا قرآن بہترین وعظ و نصیحت بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ موعظہ اللہ کی طرف سے آئی. اور تیسری سطح جدال ہے، دین پر اعتراضات کرنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کے کردار کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، یا قرآن کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، حدیث کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، ان کا جواب دیا جانا ضروری ہے دلائل کے ساتھ، فتوے کی لینگویج میں نہیں. کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، قتل کر دو، یہ لینگویج نہیں، دلائل سے. اعتراض جو ہے اعتراض لکھا ہوا ہو، جواب دیا جائے اس کا. لہذا تیسرے نمبر پر جدال حسنہ، یہ بھی دعوت اللہ ہی کا کام ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عملی پہلو. آج معاشرے میں جیسے میں نے عرض کیا، محبت الحمدللہ موجود ہے، اور اسی کا اظہار ہے جو مختلف شعر میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اگر ان کے سامنے اتباع رسول کا یہ پہلو رکھا جائے، بھائی اصل اتباع یہ ہے کہ جو اس وقت غفلت ہے، انسانیت غافل ہے، لا علم ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، جس کی وجہ سے مادہ پرستی ہم پر آئی گئی ہے، نفاق کا بیج لگا دیا گیا، اور بڑی تعداد انسانیت کی کفر نہیں کر رہی، ایتھیسٹ ہو کر وہ گویا اور اس سے آگے بڑھ کر کمیونسٹ ہو رہے ہیں مسلمان، ان سب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہماری ضرورت، ہمارا فرض عین ہے، فرض منصبی ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا. بہرحال اس حوالے سے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، الحمدللہ کہ انجمن خدام القرآن کے تحت یا اور بھی ڈفرینٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں الحمدللہ. جدید تعلیم یافتہ طبقات کو قرآن سے متعارف کروانا، عربی زبان سکھانا، تفسیر پڑھانا، یہ تقریباً کراچی میں تو 25 سالوں سے جاری ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ 1991 میں اس مسجد کا آغاز کیا تھا دورہ ترجمہ قرآن سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہم یہ اکیڈمیز کا قیام بڑھتا جا رہا ہے گلستان جوہر میں، یاسین آباد میں، کورنگی میں. اللہ کرے کہ یہ جال بچ جائے پورے پاکستان میں ایسی اکیڈمیز کا، کہ جہاں لوگوں کے لیے پہنچنا آسان ہو اور قرآن سیکھنا سکھانا آسان ہو جائے. اس کے لیے بہرحال تعاون درکار ہے، افراد بھی چاہیے، مالی تعاون بھی چاہیے. جو حضرات و خواتین بھی اس حوالے سے مزید رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انجمن کا کام کیا ہے، کس طرح یہ کام کر رہی ہے، افراد میں وقت دینا چاہتے ہیں یا اور کوئی فائنینشل سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، نیچے یہاں مکتبہ موجود ہے، نیچے ہمارا آفس موجود ہے. دیکھیے پیسے سے کبھی بھی دین کا کام نہیں رکتا، یہ بات یاد رکھیے، اللہ پاک پیسہ فراہم کر دیتا. جو اصل مہینہ چاہیے وہ افراد چاہیے، افراد جو افراد اپنے آپ کو پیش کریں اس کام کے لیے، اخلاص کے ساتھ دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ہے وقت، اپنا وقت دیں، اپنی صلاحیت دیں، تو انشاءاللہ یہ کام، یہ قافلہ اور آگے سے آگے بڑھے گا۔ آپ حضرات سوچئے اس حوالے سے، بہرحال موت آنی ہے، موت سے پہلے جو سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے، جو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمارے اعمال کا میں مسلسل اضافے کا ذریعہ بنے گا، وہ دعوت کا کام ہے، قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں لگائیے، اپنی اولاد کو اس کام میں لگائیے، یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ہر معاملے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔